بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سمر به، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا. فزجرہ الناس، لوگوں نے اسے ڈانٹا. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا. فلما قضا بولہ، جب اس نے اپنی حاجت پوری کر لی، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فأحریق علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک بھرا ڈول منگوایا اور اس پہ بہا دیا گیا. عربی زبان میں اعرابی حمزہ کے فتح کے ساتھ اعرابی، یہ اعراب کی طرف نسبت ہے، اور اعراب سے مراد جو دیہاتوں میں سکونت پذیر ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے صحابہ کرام کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے، من بدا جفا، جو بادیہ نشین ہوتے ہیں وہ اکھڑے مزاج والے ہوتے ہیں. ومن اتى ابواب السلاطين فقد افتتن، اور جو بادشاہوں کے در و دربار پہ جاتے ہیں وہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں. ومن اتبع الصيد غفل، اور جو شکار کے دھنی ہوتے ہیں وہ اکثر نمازوں سے اور دینی امور سے غافل ہو جاتے ہیں. طائفۃ المسجد سے مراد ناحیۃ المسجد ہے، مسجد کا ایک کونا. زجرہ الناس، زجر سے مراد ڈانٹ ہے. نہرہ الناس بذنوب من ماء، ذنوب ایسے ڈول کو کہتے ہیں جو پانی سے بھرا ہوا ہو. جب تک پانی نہ ہو اس وقت تک اس کو ذنوب نہیں کہتے، خالی ڈول کو دلون کہتے ہیں. فأدلى دلوا، تو ذنوب اور دلو ان دونوں میں فرق ہے. فأحریق علی، احریق اصل میں اریق علی تھا، تو حمزہ کو ہا سے بدل دیا. عربی زبان میں ہا کو حمزہ اور حمزہ کو ہا میں بدلنا جائز ہے، فأحریق ہو گیا. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے، اعراب یعنی دیہاتیوں کی عادت، دو عادتیں ہیں، الجفا والجہل. دیہاتی عموماً جاہل بھی ہوتے ہیں اور اکھڑے مزاج والے بھی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ عز وجل فرماتے ہیں، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، جو اعراب ہوتے ہیں وہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا یہ فیصلہ دیکھیے، اگر یہ دیہاتی سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا پھر سیدھا انسان ہوتا بھی کوئی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ کے اس نے اس بے ادبی کا مظاہرہ کیا، یہ جفا اور جہل، یہ سختی، یہ اکھڑا مزاج اور جہالت ان کے اندر کیوں ہوتی ہے؟ علماء یہ لکھتے ہیں، لبعدہم عن تعلم ما انزل اللہ علی رسولی، کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم سے اپنے آپ کو دور رکھا. تو جو شخص جتنا قرآن و سنت کی تعلیم سے دور رہتا ہے اس کا اتنا ہی اکھڑا مزاج ہوتا ہے، اتنی ہی جہالت اس پہ قائم رہتی ہے، اور وہ انہی دبیز پردوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے. جہالت اور جاہلیت، یہ دونوں جہل سے ہیں، اور جہل سے مراد تین چیزیں ہوتی ہیں، خلو النفس من العلم، جب انسان اپنے نفس کو علم سے خالی رکھے تب بھی جاہل اور جاہلیت کا رویہ. دوسرا معنی اعتقاد الشیء على خلاف ما هو علیہ، ایسے نظریات ایسے عقائد پال لینا جو حقیقت کے بالکل مخالف ہوں. مثال کے طور پہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، بس قبر کی مٹی تھوڑی سی کھا لو بیٹا مل جائے گا، خلاف حقیقت ہے. یہ جہالت بھی ہے اور جاہلیت کا رویہ بھی ہے. تیسرا معنی جو جہل کا اور جاہلیت کا کیا جاتا ہے، فعل الشیء بخلاف ما هو حقه ان يفعل، کام ایسے کرنا جو نہیں کرنے چاہیے، ایسے کام کرنا جو شریعت میں منع کیے گئے ہیں. تو یہ تینوں زاویے جہالت بھی ہیں جاہلیت میں ہیں. کام کیا کرنا چاہیے، رقص کرنا حرام قرار دیا گیا اور ایسے آلات توڑے گئے جس سے موسیقی اور اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں، اور اللہ کے رسول نے سبب بیان کر دیا کہ میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ ان کو توڑوں اور وہاں یہ کام کیا جا رہا ہے. اور حکم یہ ہو گیا کہ چونکہ یہ لوگ بد باطن ہوتے ہیں، الا من رحم ربی اخرجوہم من بیوتکم، تمہارے گھروں کے راز افشا کرتے ہیں، اس لیے ہجڑے گھر میں نہ آنے دیا کرو. یہاں باقاعدہ ان کو ایک ایک مہینہ پہلے بکنگ ہوتی ہے اور باقاعدہ چیک جو ہے ان کو پیش کیے جاتے ہیں کہ تشریف لائیے، آپ کے بغیر تو ہماری خوشی کی تکمیل نہیں ہوگی. تو جو قرآن و سنت سے جتنا دور ہوتا ہے اس کی تعلیم سے اتنا ہی بڑا جاہل بھی ہوتا ہے اور اتنا ہی بڑا جافی ہوتا ہے، یعنی اکھڑے مزاج والا. مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک عربی آیا اور اس نے آ کے مسجد میں یورین پاس کیا، اور گمان اس کا کیا تھا کہ جس طرح عام باہر چٹیل میدان میں صحرا میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں بھی کیا ہے، یہ تو زمین ہی ہے. تو صحابہ کرام نے اس کو بڑی عجیب بات سمجھی، کیونکہ حرمت ہے مساجد کی اور پھر مسجد نبوی. تو ابھی وہ یہ کام کر ہی رہا تھا تو صحابہ نے ڈانٹنا شروع کر دیا، لیکن جس کے پاس خلق کریم تھا، جس کو اللہ عز الجلال نے بشارتیں دے کر آسانیاں دے کر بھیجا، انہوں نے فوراً ایکشن کیا لیا کہ ان کو ڈانٹنے سے روک دیا. کیوں ڈانٹنے سے روک دیا؟ یہی آپ کی بصیرت تھی، تاکہ اگر وہ ڈر کے دوڑا تو اپنے کپڑے بھی نجاست والے کرے گا اور مسجد کا دوسرا حصہ بھی ملوث ہو جائے گا، نہ اس کو کچھ تکلیف ہو، کہیں وہ اگر روک لے تو اس کو بیماری لاحق نہ ہو جائے اور مسجد کا دیگر حصہ ملوث نہ ہو جائے اور اس کے کپڑے بھی پالید نہ ہو جائیں. اور چوتھی بات یہ تھی کہ اگر اب میں اس کو روکتا ہوں تو شاید وہ بات نہ مانے، بعد میں سمجھانے سے نصیحت کو قبول کر لے گا اور اس کو تعلیم دینا آسان ہو جائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فارغ ہوا تو اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے پانی کا بھرا ہوا ڈول منگوایا اور اس پہ بہا دیا. اس حدیث سے ہمیں چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اگر زمین پہ پیشاب ہو تو پانی اس پہ بہا دینے سے پاک ہو جاتی ہے وہ زمین. وہاں یہ شرط نہیں ہے کہ اتنی مٹی یا تو وہاں سے لے لی جائے اور پھینک دی جائے، مٹی کو منتقل کرنا دوسری جگہ پہ یا پانی بہانے سے پہلے مٹی وہاں سے کھود دینا، یہ نہ تو شریعت کا حکم ہے نہ شریعت کا حصہ ہے اور نہ ہی اس طرح کرنا چاہیے. صرف مجرد پانی بہا دینے سے ہی زمین پاک ہو جائے گی. یہ تشدد بعض لوگوں میں موجود ہوتا ہے، پانی بہانے کے بعد پھر خشک ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہاں ہاں چونکہ یہ چلنا پھرنا ہے تو یہاں سے اتنی مٹی اکھاڑے اور باہر پھینک دے، تو چلو یہ تو مٹی ہے اکھڑنے میں آسانی ہوگی، اگر ماربل پہ ایسا ہو گیا تو کیا بنے گا. دوسری بات جو اس حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ مساجد کا احترام ہے اور انہیں پاک کرنا چاہیے. تیسری بات اس سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی سماحہ تھی. سماحہ, جب سوال کیا گیا کہ سب سے افضل ایمان کیا ہے تو آپ نے جواب دیا تھا الصبر والسماحہ, صبر کرنا اور بصیرت کے ساتھ کشادہ رکھنا اپنے چہرے کو بھی اور دل کو بھی, یہ سماحت ہے. کس طرح آپ نے دیہاتی کو نرمی کے ساتھ اور رفق کے ساتھ یہ بات سمجھائی, حالانکہ اس نے یہ کام تو وہی کیا جس پہ ڈانٹ رہے تھے صحابہ, اور صحابہ بھی ڈانٹ رہے تھے تو کوئی غلط کام نہیں تھا, نیکی تھی کہ برائی سے منع کر رہے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصیرت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا, اس کا پھر نتیجہ بھی سامنے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فارغ ہوا تو اس کو بلا لیا, کہا ادھر آؤ. وہ چونکہ پہلے سہما ہوا تھا کہ اب جو صحابہ ہیں انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے تو یہ تو ان کے بھی بڑے ہیں, کیا کریں گے. تو آپ نے جب یہ کہا ان ہذہ المساجد لم تبن لہذا, مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئیں, انما ہی لذکر اللہ, مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں, والصلاہ نماز کے لیے بنائی جاتی ہیں, وتلاوت القرآن قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بنائی جاتی ہیں. تو وہ حشاش بشاش ہو گیا کہ یہ تو مجھے سمجھا رہے ہیں. اس کے بعد سمجھ میں آ گئی, لیکن بات اگرچہ اس کو سمجھ آ گئی لیکن وہ جو ڈانٹ تھی اس ڈانٹ کا کچھ پہلو, اس کا ریاکشن جو ہے وہ اس کے جذبات میں پہنچ چکا تھا. اسی لیے جب اس نے ہاتھ اٹھا کر خوشی سے دعا کی تو کہتا ہے اللہم ارحمنی ومحمدا, یا اللہ مجھ پہ رحم کر دے یا پھر محمد پہ رحم کر دے, ولا ترحم معنا احدا, اور کسی پہ نہ رحمت کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا, لقد حجرت واسعا, اتنی کھلی رحمت کو آپ نے دو لوگوں کے لیے خاص کر دیا. تو اس کا کیا جواب تھا اور اس کا کیا نتیجہ تھا کہ محبت سے تو آپ نے ہی بات کی, باقی لوگوں نے تو ڈانٹ ہی پلائی, تو پھر رحمت کی کیا ضرورت ہے, ہم دونوں کو کافی ہے. اس حدیث کی روشنی میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ بھی زندگی میں کتنی مرتبہ لوگوں کی دعاؤں سے محروم ہوتے رہے ہوں گے, ہوتے ہوں گے اور ہوں گے آئندہ بھی اگر کسی قسم کی اس طرح کی سخت مزاجی آ گئی. چوتھی بات جو یہاں نظر آتی ہے حدیث میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بصیرت تھی, دور اندیشی تھی, اور لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کرنے کی کتنی گہری فہم تھی. کہ ایک دیہاتی ہے اکھڑے مزاج والا ہے, اس کو اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ تو کل کو مسجد میں نہیں آئے گا. سیم وہی بات جو آج کل کچھ لوگ تو بنا کے بھی باتیں کرتے ہیں, کچھ لطائف بنے ہوتے ہیں, کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں. اب وہ اتفاق سے ایک گدا مسجد میں آ گیا تو حضرت صاحب نے لاٹھی پکڑی اور خوب اس کی پٹائی کی. وہ اتفاق سے گدا کسی چودھری صاحب کا تھا, وہ آ گئے, کہتے ہیں کچھ تو اللہ کا خوف کھاؤ, اس کو کیوں مار رہے ہو, کبھی ہمیں بھی تم نے دیکھا مسجد میں آئے, یہ آ ہی گیا صحیح. یہاں پانچویں بات سمجھ آ رہی ہے, عند تزاحم المفاسد يرتكب اخفها, جب بہت سارے مفاسد اکٹھے ہو جائیں, گناہ اکٹھے ہو جائیں اور ایسے مسائل بن جائیں کہ کسی ایک کو تو قبول کرنا پڑے گا, تو اخف چیز کو لے لی جائے. اس کو کہتے ہیں اخف البلیتین, اخف البلیتین. دو مصیبتیں ہیں, کسی ایک مصیبت کو سینے سے لگانا پڑتا ہے, ایک طرف اگر احتیاط نہ کی تو ٹانگ کٹ جائے گی, دوسری طرف بہت سارے انجیکشن لگوانے پڑیں گے. تو اخف تو یہی نا کہ انجیکشن برداشت کر لیں, بڑے نقصان سے بچ جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بہت سارے نقصانات سے بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لی. لوگوں سے اور شہری زندگی سے دوری یہ جہالت کا بھی سبب بنتی ہے اور جفا کا بھی سبب بنتی ہے اکھڑے مزاج کی. اگرچہ حدیث سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے اور حقیقی بات ہے، لیکن آج کل یہ جفا اور یہ جہل شہروں میں زیادہ سرایت کر گئی. قیامت کے نزدیک اللہ کے رسول نے چونکہ ایک الگ بات بتائی ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا تم میں بہترین وہ ہوگا جو پہاڑوں پہ بکریاں چرائے گا اور اپنے دین کو بچا لے گا، یا فرو بدین ہی فتنوں سے بچ جائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ قیامت کے نزدیک فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ وقع القطر، جس طرح بارش کے قطرے شمار نہیں کیے جا سکتے اس طرح فتنے آئیں گے. اور حالت یہ ہوگی یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو اچھے بھلے مومن ملیں گے صبح کو کافر ہو چکے ہوں گے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا اتنے فتنے اتنے فتنے کہ قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، تاریکیوں کی طرح. اور آپ نے یہ بھی فرمایا یونسی تالیہ ماضیہ، ایک فتنہ آئے گا بندہ کہے گا مرا گیا، وہ گزر جائے گا، نیا آئے گا پہلا یاد ہی نہیں رہے گا، وہ اس سے بھی بڑا ہوگا. اور بسا اوقات ایک اور روایت کے الفاظ ہے کہے گا ہذہ مہلی، کہتی یہ تو مجھے ہلاک کر دے گا فتنہ، نیا فتنہ آئے گا اس کی یاد ہی نہیں رہے گی. اس لیے کثرت فتن کی وجہ سے آپ نے فرمایا تجعرون الی الصعودات، آپ پھر بلند پہاڑیوں پہ ایسے چٹیل میدانوں میں نکل جاؤ گے جہاں تم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ساتواں پہلو اس حدیث سے میں نظر آتا ہے کہ جاہل کو تعلیم نرمی سے دینی چاہیے. ہر شخص کو تعلیم دیتے وقت ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا یہ بصیرت نہیں ہے، یہی بصیرت سے دوری ہے. کچھ لوگ پیار سے سمجھنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اصولوں سے سمجھنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ سرزنش سے سمجھنے والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں رویے ہی اختیار کیے ہیں اپنی زندگی میں. آپ اگر سب کو سرزنش کریں یہ بھی آپ کی زیادتی ہوگی، اور اگر آپ سب کو اصول سے آپ چلانا چاہیں تو جو بالکل اجڈ ہے، اکھڑے مزاج والا ہے، اس کو کیا پتا کہ اصول صبح شام کس طرح کھاتے پیتے ہیں، وہ تو جانتے ہی کچھ نہیں. اس لیے اس کو نرمی سے اور ہمدردی سے قائل کرنا پڑتا ہے. اور جو لوگ اصولوں کی زندگی بسر کرنے والے ہیں، جن کو اللہ نے تہذیب اور شائستگی دے رکھی ہے، ان کو بھی اگر آپ ڈانٹیں گے تو نہیں وہ پڑھ سکتے، اور اگر ان کو بھی آپ ہر وقت لاڈ پیار سے ہی رکھیں گے تو ان کے اصول بھی بگڑ جائیں گے. اور کہنے والے نے شاید کہ صحیح کہا ہے، اور سمجھ بھی آتی ہے کہ سارے پھلوں کو توڑنے کا انداز ایک نہیں ہوتا. جب کسی نے پوچھا تھا کہ آخر کیوں آپ بچوں پہ کبھی سختی کرتے ہیں، تو خیر یہ ایک بہت الگ بحث ہے کہ کیا بچوں کو تعلیم کے درمیان اس کی سرزنش یا ان کو مارنا چاہیے کہ نہیں. شریعت چونکہ بہت خوبصورت شریعت ہے، تین باتیں اس کی ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ مار یہ منہج نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. منہج نرمی ہے، منہاج لطافت ہے، لیکن مار ضرورت ہے. جس طرح عربی کا ایک مقولہ ہے الضرب للصبيان كالماء في البستان، بچوں کی سرزنش اتنی ہی ضروری ہے جتنی باغ کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. لیکن کچھ ایسی زمینیں بھی تو ہوتی ہیں نا جو پانی کے بغیر بھی ان کا جھاڑ گھر میں آ جاتا ہے، اناج آ جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں او اثرین، ایسی زمین جو خود بخود تری والی ہوتی، اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کو بھی پانی کی ضرورت نہیں ہوتی جو سمجھدار ہوتے ہیں. تو اس لیے سرزنش کے کچھ قواعد ہیں. پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ سرزنش 10 سے زیادہ نہیں ہوا کرتی. آپ نے کسی کو سرزنش کرنی ہے، بہت بڑی بات ہے، تو آپ دس سے زیادہ نہیں لگا سکتے نہ چھڑیاں نہ اپنا ہاتھ، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں لا يضرب فوق عشر ضربات الا في حد من حدود اللہ، دس سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تو یہ کوئی حد تو نہیں ہے کہ سبق نہیں آیا تو اس کو کیا شراب کی حد لگائیں گے؟ اگر کسی نے جو ہے وہ کام مکمل نہیں کیا تو اس کو الٹا لٹکا دینا یہ حد ہے؟ یہی وہ جہالت ہے بلکہ جاہلیت ہے ان پڑھانے والوں میں جو ان قواعد کا خیال نہیں کرتے۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہے۔ دوسرا قاعدہ کہ چہرے پہ نہ مارا جائے، حدیث کے الفاظ ہیں لا تضرب الوجه، چہرے پہ مت مارو فإن الصورة محترمة، کیونکہ شکل و صورت انسان کی بڑی محترم ہے۔ تیسرا قاعدہ دوائی شوق سے بھی دیتے ہوتے ہیں، کبھی دیکھا کسی عقل مند کو کہ وہ آرام سے فنرگن لے کے اور غٹ غٹ پی جائے ساری کی ساری؟ کبھی نہیں کو پیتا، وہ بیمار ہو تو اس کو دوائی دیتے تاکہ صحت مل جائے۔ تو آپ سرزنش صرف اس لیے کریں اس کی اصلاح ہو، اپنا سینہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنا غصہ جو ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں سرزنش کرنی چاہیے، ان تین قواعد کو نہیں بھلانا چاہیے۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر اور ڈاکو میں فرق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے جب کسی کو خنجر لگے، اور ڈکیت جو ہے اور ڈاکو آ کے گولی مارتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو پین تو ہوتی ہے، خون بھی نکلتا ہے، اسی جو ہے وہ گولی کو نکالنے کے لیے جب آپریٹ کیا جاتا ہے، کٹ بھی لگایا جاتا ہے، تو بلیڈنگ تو اس وقت بھی ہوتی ہے، اور اگر کسی قسم کا انجیکشن نہ لگایا جائے تو پین تو پھر بھی ہوگی، لیکن ایف آئی آر جو ہے وہ ڈاکو کی کٹتی ہے، جناب ڈاکٹر صاحب کی نہیں کٹتی۔ اور اگر دونوں برابر ہوتے تو پولیس کے تھانے میں دونوں اکٹھے بیٹھے ہوتے۔ اس لیے استاد کی مار اور باپ کی مار اور عام لوگوں کی مار میں یہی فرق ہے، لیکن باپ اور استاد کو بھی اصول و ضوابط کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہنے والے نے سچ کہا کہ آپ نے اگر شہتوت توڑنا ہو، کتنی نرمی کے ساتھ توڑتے ہیں کہ مسل گیا تو اس کا جوس بھی ختم اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس چیز کو بڑی آرام سے توڑتے ہیں۔ اسی طرح باقی چیزوں کے سوچتے جائیے، لیکن بیر ان کے لیے کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، یہ زیادہ کانٹے لگے ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی دینے والے مثال تو دے ہی دیتے ہیں کہ بیر کو توڑنے کے لیے کبھی جوتی بھی اٹھا کے لوگ مارتے ہیں، جب نہیں پتا ہوتا نا، بچے نادان ہوتے ہیں، تو کچھ بچے پڑھانے والے بھی تو نادان ہو ہی سکتے ہیں، تو وہ جوتی تو نہیں پتھر مار دیتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ چھوٹا سا بیچارہ وہ پھل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم دیکھیے کہ آپ پاکستان کے کتنے پہاڑی علاقے ہیں، وہاں اتنے زیادہ سیب ہوتے ہیں، وہاں اونٹ اور گدھے بھی سیب کھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ پہاڑوں پہ چڑھنا انرجی ویسٹ ہوگی، کھاؤ سیب۔ اور اس علاقے میں جس علاقے میں آپ بیٹھے ہیں کبھی سیب نہیں ہوا، بیر ہوتے ہیں، کام ہی اتنا کرتے ہو، کھاؤ بیر اور گزارا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے ہر جگہ کی۔ تو بیر کو اتارنے کے لیے بھی بہت سے لوگ کوئی اینٹ مار رہا ہوتا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہوتا ہے، اور جب زیادہ غصہ آ جائے تو جوتی اتار کے مارتے ہیں۔ اور بیر بھی کتنا کمال کا ہے، باوجود اس کے کہ حالانکہ تھوڑا سا تنگ کرتا ہے اترنے میں، کانٹے ہوتے ہیں، کوئی قریب نہیں جاتا، لیکن اگر جوتی بھی کوئی پھینک دے، کچھ وقت کے لیے وہ جوتی اپنے پاس رکھ لیتا ہے، چلو بھائی تم نہیں آئے تو ہم اس سے ہی معانقہ کر لیتے ہیں، لیکن جوتی کھانے کے بعد بھی وہ بیر ہی پھینکتا ہے۔ اس کے چند لوگ کہتے ہیں چلو وہ تو نہیں آئے تو ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ان قواعد اور اصولوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے جو آج غلط ایک چیز جاری ہوگی، مار نہیں پیار، یہ جملہ بہت اچھا ہے، کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ حق کا ہے لیکن مراد اس سے باطل ہے۔ باطل کیا ہے؟ تمام بچوں کو اساتذہ کے خلاف کر دینا اور جرت دے دینا۔ آج یہی وجہ ہے کہ استاد سرزنش کرتے ڈرتا ہے کہ میں اسکول میں بیٹھا سرزنش کروں گا، اگلی نہر کے برج پہ مجھے الٹا یہ لٹکا دیں گے۔ یہی وہ نتائج ہیں جو اصولوں کو چھوڑنے سے نکلتے ہیں. آپ یہ کہیں مار نہیں حکمت, پیار اس سے بھی بچہ زیادہ چینی کھانے سے تو دانت خراب ہوتے ہیں, لیکن ہر وقت کروی گوریاں کھلائیں تو انسان کا جسم ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. حکمت و بصیرت یہ شریعت کا اصول ہے. یعنی اللہ کے رسول سے بڑھ کے دنیا میں کون آیا؟ اللہ کے رسول نے بھی سیدنا عمر کے سینے پہ ایک جو ہے وہ مارا, فضرب فی صدری, سیدنا عمر کہتے ہیں ہاتھ بند کر کے, جس کو آپ مکہ شریف بھی کہہ سکتے ہیں, اور آپ نے مارا ہے اور ساتھ دعا دی ہے اللہم اقص عنہ الشیطان, اللہ شیطان کو عمر سے دور فرمائیے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے سینے میں مارا, اور وہ لفظ کیا ہے وہاں, ففضت عرقا, میرے پسینے چھوٹ گئے, وکأنی انظر الی السماء, میں گویا کہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں, جس کو آپ پنجابی میں تعبیر کرتے ہیں میری تھی اکھیں پٹھیاں ہو گئیں. لیکن ان دو حدیثوں کو سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اکھیں پٹھیاں کرنے میں لگا رہے انسان. یہ اللہ کے رسول کا ایک واقعہ ہے جس سے صرف جواز ملتا ہے, سمجھانے کے لیے سرزنش کرنی پڑتی ہے, سمجھانا پڑتا ہے, اور یہ ایک زندگی کا ایک ایسا لازمہ ہے جس سے انسان جان نہیں چھوڑا سکتا. لیکن حکمت اور بصیرت جو حدیث میں آپ نے پڑھی ہے, ہمیشہ اس کو غالب کیا جائے, اور جہاں یہ ضرورت پڑ جائے جو اللہ کے رسول نے مارا ہے تو وہاں اس کو بھی حکمت اور بصیرت ہی کہا جائے گا, اس کو بھی وہاں زیادتی نہیں کہی جائے گی. کس طرح وقت کا بادشاہ گزر رہا تھا اور ایک بچہ گھاس کاٹ رہا تھا, تو گزرتے گزرتے اس نے اپنے سیکرٹری کو سمجھایا یہ بچہ والدین کو کتنا پیارا ہے, یہ کتنا لاڈلا بیٹا ہے. کہتا ہے لاڈلا, لاڈلا ہوتا تو یہ سخت دھوپ میں گھاس کاٹتا؟ کہا جی ہاں یہ لاڈلا ہے, اس نے استاد کی سرزنش برداشت نہیں کی, والدین نے بھی ساری زندگی اس کو گھاس کاٹنے کے لیے وقف کر دیا ہے, اور اس نے صرف استاد کی جھڑکیاں سہنا برداشت نہیں کیا, اور یہ برداشت کر لے لاڈلا ہی ہے نا, اگر یہ لاڈلا اتنا نہ ہوتا تو آج کسی جگہ پہ کام کرتا بیٹھا ہوتا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, وہ فرما رہے تھے الفطرۃ خمس, فطرت کی پانچ نشانیاں ہیں, الختان ختنہ کرنا, والاستحداد ان اللہ لا یستحی من الحق غیر ضروری بالوں کو دور کرنا, وقص الشارب اور مونچھوں کے بالوں کو کٹوانا, وتقلیم الاظافر اور ناخنوں کو تراشنا یا کٹوانا, ونطف الابط اور اسی طرح اپنے بازوؤں کے نیچے سے بالوں کو دور کرنا یا ان کو اکھیڑنا. اجمالی اس حدیث کا معنی یہ ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, وہ دین اسلام کی پانچ خوبصورت خصلتوں کے بارے میں بتا رہے تھے جس پہ اللہ ذوالجلال نے لوگوں کو پیدا کیا ہے, اور جنہوں نے یہ پانچ خصلتیں اختیار کر لیں گویا کہ اس نے دین حنیف کی عظیم خصلتوں کو اختیار کر لیا. اور ان میں پانچوں میں جو تھیم ہے خصلتوں کا وہ ہے النظافہ, اور النظافہ نظافت اور پاکیزگی یہ اسلام کا ایک امتیازی پہلو ہے. الختان ختنہ کرنا تاکہ کسی قسم کی نجاستیں یا اوساخ جمع نہ ہو جائیں اور بیماریاں اور زخموں کا نتیجہ سامنے نہ آئے. دوسری بات والاستحداد, ایسے بالوں کو دور کرنا جس سے ان اللہ لا یستحی من الحق, ممکن ہے کہ کچھ نجاستیں رک جائیں اور انسان کی پاکیزگی ہی مکمل نہ ہو اور شرعی اعتبار سے انسان پاک نہ ہو. قص الشارب, مونچھوں کے بالوں کو کٹوانا, اس سے انسان کی جو خوبصورتی ہے وہ بدصورتی میں تبدیل نہ ہو جائے
اور ویسے بھی اگر وہ پانی پیتا ہے تو اس گلاس سے اسی پانی کو دوسرا انسان پی تو سکتا ہے، لیکن اگر ایسا انسان جس کی مونچھوں کے بال پانی میں چلے جائیں تو بعد والے کے لیے ضرر بھی ہے اور نفرت بھی ہے، اور تیسری بات اس میں مجوسیوں کی مشابہت بھی ہے، چوتھی بات تقلیم الاظافر، اس کا سبب یہ ہے کہ اوساخ مٹی اور دیگر اوساخ جو ہیں وہ ناخنوں کے نیچے جمع ہو جائیں گی تو کھانا کھاتے وقت وہ انسان کے لیے کسی بیماری کا سبب بن سکتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ ناخن جو بڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کمال طہارت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اس کی طہارت مکمل نہیں ہوتی کیونکہ بعض فرض جو ہیں وہ ڈھکے رہتے ہیں، ناخن آ گیا تو یہ انسان کے ہاتھ کا حصہ اگر اس پہ پانی نہیں پہنچا تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ پانچویں بات نطف العبط، نطف کا مطلب اکھیڑنا ہوتا ہے، اس سے بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے، ویسے تو ان کو صاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں نطف العبط، نطف کا مطلب ہوتا ہے اکھیڑنا، جیسا کہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تنطف الشیب، جو سفید بال ہوں ان کو مت اکھاڑیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا سفید بال اکھاڑنے سے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں ما من مسلم یشیب فی الاسلام شیبا الا کانت له نورا یوم القیامہ، اسلام کی حالت میں جتنے سفید بال آئیں گے قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ اسے نور ملے گا، اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ میں سفید بال آئے تو جب انہوں نے سوال کیا یا ربی ما ھذا، اللہ یہ کیا، جواب ملا ھذا وقارک، یہ تو آپ کا وقار ہے، قال ربی زدنی وقارا، اگر یہ وقاری ہے تو اللہ مجھے اور عطا کر۔ تو اطباء بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور شریعت نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ نطف العبط کا جو اصل فائدہ ہے ایک تو انسان کی کمال طہارت ہے، اور نطف العبط سے انسان کے وقت کا جو ڈیوریشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس سے بڑی اور مہم بات جو ہے انسان جب زیادہ کام کرتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشقت میں ہم نے پیدا کیا، یہ مشقت کرتا ہی اچھا لگتا ہے، اور اس کے جسم کی ڈھول ڈال مشقت سے مینٹین رہتی ہے، جہاں اس کا اسلام مینٹین رہتا ہے اس کی زندگی کے معاملات بھی مینٹین رہتے ہیں، تو کثرت اشغال کی وجہ سے انسان کے جو افرازات ہیں اور فضلات ہیں جسم سے پسینے کی شکل میں ان کا ظہور ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کے موٹاپے کی وجہ سے یا بعض دفعہ انسان کی بیماری کی وجہ سے اور بعض دفعہ کسی اور وجوہات سے انسان کا پسینہ بہت زیادہ مشکل کا باعث بنتا ہے، وہ برداشت نہیں ہو سکتا، تو ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے آج کے اطباء بھی کہتے ہیں کہ واقعتاً شریعت حسین ایک پہلو پیش کر رہی ہے، نطف العبط، اس کو اکھیڑنے سے انسان کے پسینے کی بیڈ سمیل ختم ہو جاتی ہے، اور ان پانچوں چیزوں پہ اگر غور کیا جائے تو ان اشیاء کو زائل کرنا یہ محاسن اسلام ہے، جس محاسن اسلام کے ساتھ اسلام کو اللہ نے بھیجا، اور ان محاسن میں سب سے خوبصورت چیز النظافہ والطہارہ والتأدیب والتہذیب، نظافت پاکیزگی اور طہارت اور انتہائی حسن ادب اور تہذیب کا انسان دائرے میں اپنی زندگی گزارتا ہے، مسلمان کو ویسے بھی خوبصورت زندگی گزارنی چاہیے اور اجمل صورت اختیار کرنی چاہیے، اپنے آپ کو شائستگی کے ساتھ اور شستگی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، شستگی انسان کی زبان میں ہوتی ہے، شائستگی اس کے حرکات میں ہوتی ہے، فَإِنَّ النَّظَافَةَ مِنَ الْإِيمَانِ، کیونکہ نظافت ویسے بھی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، پاکیزگی نصف ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نظافت کا خیال رکھتے، حتیٰ کہ آپ نے یہ اصول بنا دیا اِذَا بَعَثْتُمْ إِلَيَّ فَبْعَثُوهُ حَسَنُ الْوَجْهِ، جب کوئی میرے پاس پیغام لے کے آئے تو کو اچھے چہرے والا بھیجوایا کرو. اب لفظ آگے ہیں حسن الوجہ, اس سے مراد کیا ہے؟ محدثین کہتے ہیں اس کی گفتگو, اس کا انداز, اس کی تہذیب ہو. اس لیے بہت سارے لوگ پڑھنے والے تھے سیدنا عبداللہ بن عباس کے پاس, لیکن آپ نے ایک غلام کو چنا جس کا نام تھا سعید بن جبیر. جب ان کو اپنی چارپائی پہ اپنے ساتھ بٹھایا تو بڑے بڑے سرداروں کے منہ بن گئے کہ یہ کیا؟ کہا سنو, یہ وہ علم اور تہذیب اور شائستگی ہے جو غلاموں کو بھی سردار بناتی ہیں, اب برداشت کرو یا یہ طریقے سیکھ لو. تو اس حسن الوجہ سے قطن یہ مراد انسان کے چہرے کی سفیدی نہیں ہے. کتنے سفید چہروں والے کوئی بھی کام نہیں کرتے, اور کتنے لوگ جن کو سیاہ چہرے کہتے ہیں جو کہنا جائز نہیں, ان کی اس شائستگی اور تہذیب و تمدن کی وجہ سے دنیا میں اللہ نے کتنے خوبصورت پہلو پیش کیے. تو انسان کی جو عقل مندی ہے, انسان کی بصیرت جو ہے, انسان کی حکمت جو ہے, اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ اور سلیقہ جو ہے, یہ انسان کو ہمیشہ بلند کرتا ہے. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلی بات, اللہ ذوالجلال کی فطرت جو اللہ نے بنائی ہے وہ ہر خیر کی طرف بلاتی ہے اور ہر شر سے انسان کو دور کرتی ہے. جو شخص خیر کی طرف نہ جاتا ہو, شر سے نہ بچتا ہو, اس کی فطرت تو اللہ نے بنائی, اس نے فطرت ثانیہ بنا رکھی ہے. اور شاید کہ آپ نے یہ بات سنی ہو, چھوٹی سی چین لکھ لیجئے, فطرت تو اللہ نے صفائی کی بنائی ہے, تو دوسری فطرت کیسے سامنے آ جاتی ہے؟ انسان کے دل میں اچانک سے جب خیال آتا ہے تو اس کو عربی زبان میں خاطرہ بولتے ہیں. خاطرہ اچانک سے آیا اور چلا گیا. ایسا خیال اگر دوبارہ آ جائے تو پھر یہ خاطرہ نہیں ہوتا, وسوسہ بن کے آتا ہے, شیطان اپنا ہی سر ڈال دیتا ہے. اس کو اگر انسان جھٹکتا نہیں تو یہ وسوسہ خاطرہ کے بعد انسان کے لیے ایک نئی مصیبت لے آتا ہے. اور وہ نئی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ ہم, وہ انسان کا فکر بننا شروع ہو جاتا ہے. اگر اس فکر کو نہ توڑے جو غلط ہے, تو پھر انسان کی طلب, ارادہ اور نیت بن جاتی ہے. اس طلب, نیت, ارادے کو اگر نہ توڑے تو انسان کا وہ عزم بن جاتا ہے. عزم کو نہ توڑے تو انسان کی یہ عزائم آہستہ آہستہ زبان تک پہنچتے ہیں, گفتگو بن جاتی ہے. اور اگر گفتگو کو بھی اصلاح کی طرف نہ لے جائے تو ایک نہ ایک دن یہ گفتگو عمل کا روپ دھار لیتی ہے. عمل کو اگر انسان معافی نہ اللہ سے مانگے تو یہ انسان کی عادت بن جاتی ہے, اور عادت جب اتنی پختہ ہو جائے, توڑی نہ جائے, تو یہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. فطرت اولا کیا ہے؟ اسلام, اللہ کی رضا. فطرت ثانیہ کیا ہے؟ جو انسان کی عادت پکی ہو جائے. اس لیے عادات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, کوئی چیز عادت نہ بن جائے. کچھ لوگ جب ان کی عادت بن جاتی ہے نشہ, جب تک نشہ نہ ملے ان کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی بھی غلط چیز کی عادت انسان کو نہیں بنانی چاہیے. میں تو یہ بھی کہوں گا, صحیح چیز کی بھی عادت جو لوازمات میں سے نہیں ہے, تکمیلات میں سے ہیں, اس کی بھی عادت نہیں بنانی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ جیسا کہ ابن القیم نے بڑا لطیف ایک اشارہ کیا ہے کہ اپنے زندگی کے نظام میں کسی چیز کو پکڑ کے لازم نہ کرو جو لازم نہیں ہے. منعشات, منعشات اٹ مینز کہ آپ کھانا کھاتے ہیں, جب تک کوک نہیں ہوگی نا تو کھانا ہضم نہیں ہوگا. چائے کی ایک پیالی جب تک نہیں ہوگی, پتہ نہیں کیا بات ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا. اس کی سادہ سی مثال جو پیش کی ہے ابن القیم نے, اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے آج کل کے ماحول کے تناظر میں, جس گاڑی کو چلانے کے لیے, سٹارٹ کرنے کے لیے دھکا لگانے کی ضرورت ہے, اس کا محرک, انجن ٹھیک نہیں ہوتا. تو جس شخص کے نظام انہضام کی ضرورت یہ بن جائے کہ چائے پیئے گا تو ہضم ہوگا کھانا, وگرنہ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ انجن اس کا بھی خراب ہے بیچارے کا. تو فطرتی پانی سے اپنے کھانے کے نظام انہضام کو چلائیں. ہاں, چائے حلال ہے, ہاں جو چیز آپ استعمال کریں، آپ کولڈ ڈرنک لیں، لیکن وہ چیزیں جو آپ کے جسم کو کھا جانے والی ہیں، نقصان دینے والی ہیں، بھلا وہ بھی کچھ شوق ہوتا ہے؟ یہ چیزیں حلال ہیں، آپ ان کو پی سکتے ہیں، چائے کافی پی لیں، چائے پی لیں، لیکن یہ انسان اپنے جسم کا جزو لازمی نہ بنائے کہ جس سے انسان جو ہے پریشانی کا شکار ہو جائے۔ بعض لوگوں کو چونکہ عادت بہت پکی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کی عادت نہ ہو، کو جب کہیں بھی جائیں گے جو مرضی اچھا کھانا ہو، جب تک چائے نہ آئے تو کھانے کی تعریف سے بھی رکے رہتے ہیں۔ جیسا کہ بعض چیزیں نفع دے دیتی ہیں، کچھ باتیں، کھانا کھایا، سب لوگوں نے دعا دی، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، سب نے یہ کہا، اس نے بارک اللہ فیک کہا، ایک بیچارہ خاموش رہا، اس کو نہیں پتا تھا اس کو کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہتا ہے اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ الا جبریل، سارے فرشتے آپ کی دعا کریں سوائے جبریل کے۔ ارے بھائی جبریل کو کیا ہوا؟ کہتے ہیں پہلے چائے پلاؤ، ایک تو حدیث کی مخالفت، اور پھر جبریل کے نام کے ساتھ مذاق، اور پھر حسن طلب کو سوئے طلب میں بدل دیا۔ حسن طلب کیا ہے؟ کہ اگر تعلق ہے تو اگر آپ کو کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہے کہ بیمار نہ ہو جائیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ مجھے ہدایت دے، عادت ہی بنا بیٹھا ہوں میں چائے کی۔ تو حسن طلب کو سوئے طلب میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں سمجھ آتی ہے کہ یہ پانچ کی پانچ خصلتیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اس کو فطرت کی خصائل کہا ہے، یہ انسان کے ذوق سلیم کی دلیل بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جبلت عطا کی ہے، وہ ذوق سلیم ہی ہے، لیکن جب ان کو چھوڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی فطرت بھی سلیم نہیں اور ذوق بھی سلیم نہیں ہے۔ تیسری بات، دین اسلام جو ہے اس کا یہ تھیم ہے نظافت، جمال، کمال۔ چوتھی بات اس میں حدیث میں سمجھ آتی ہے کہ ان پانچ چیزوں میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شریعت کہتی ہے مشروع یہ ہے کہ ان کا اہتمام کیا جائے۔ پانچویں بات، یہ عدد محصور نہیں ہے، پانچ ہی چیزیں نہیں فطرت کی بلکہ اور بھی ہیں، اس عدد کا مفہوم حجت نہیں ہے جو اس حدیث میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ انواع الفطرہ، وہاں اللہ کے رسول نے اور بھی بیان کیے ہیں، عشر من الفطرہ کے الفاظ آتے ہیں، فطرت کی دس چیزیں ہیں، اس لیے اس کو پانچ میں محصور کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ چھٹی بات، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان خصائل کے دینی بھی فوائد ہیں اور دنیاوی بھی فوائد ہیں۔ تحسین الہیئہ، سب سے پہلا انسان کی ہیئت اور ماہیت جو اللہ نے بنائی ہے اس میں حسن پیدا کرنا، تنظیف البدن، بدن کو تمام کی تمام علائشوں سے پاک صاف رکھنا، الاحتیاط للطہارہ، اور طہارت کی انتہا درجے کی احتیاط ہے، اور اسی طرح کافروں کے شعار کی مخالفت کرنا، کافر اس بات کا خیال نہیں کرتے تھے، وامتثال امر الشارع، اور سب سے بڑی بات یہ تعبدی حکم ہے، اللہ ذوالجلال کا حکم ہے اور اس کی تعمیل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ساتویں بات یہاں سمجھ آتی ہے، آج کل کچھ نوجوان بچے اور بچیاں جب لمبے ناخن کر لیتے ہیں، وَمَا يَفْحَلُهُ الذُّكُور، دونوں کا سبب تو مختلف ہو سکتا ہے، نوجوان اپنی نہ سمجھی کی بنیاد پہ اور اپنے کھیل کود کی زندگی میں دھت ہو کر، ناخن بڑے ہیں ان کو پرواہ نہیں، کھانا کھا رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، نہ جانے یہ دو دو چمچ اکٹھے کیسے لیتے ہیں کھانے کا، اور ایک جو انہوں نے اپنے ناخنوں میں لگا رکھا ہے، اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، وہ تو آج چونکہ ان کے سامنے سب سے بڑی حجت اور دلیل یہ ہوتی ہے کہ آج کل معاشرے میں ان یہ ہے اور ٹرینڈ یہ ہے، یہ دو ایسے زہریلے لفظ ہیں جنہوں نے بچیوں کی طبیعتوں کو خراب کر دیا. اور اسی لیے کچھ لوگ بجائے اس کے کہ وہ داڑھی کے بالوں کو معاف کریں, وہ مونچھوں کے بالوں کو نوجوان معاف کرنے کی طرف آ جاتے ہیں. اور اللہ عز و جلال کی تقسیم دیکھیے, فطرت جس کی اچھی ہو جائے اس کو ہر چیز دین کی اچھی لگتی ہے, جس کی فطرت ثانیہ پاورفل ہو جائے تو وہ ہمیشہ بری چیزوں کو پسند کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اگر کسی سے گزارش کر لی جائے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہوا ہے, وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ مرد ٹخنوں سے اونچی شلوار رکھیں, تو جب مرد نہیں کرتے تو عورتیں سوچتی ہیں چلو ہمارے بھائی نہیں کرتے تو کسی کو تو کرنا ہی چاہیے نا, وہ کرنے لگ جاتی ہیں. اسی لیے سیدہ عائشہ کہتی تھی اگر شریعت نے آج کہا ہے کہ شراب نہ پیو تو لوگ شراب پیتے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی اگر شریعت کہتی نہ شراب پیو تو کسی نے قریب نہیں جانا تھا. جاہلیت کا رواج غلبہ ہے جہالت کا, نتیجتاً جو باتیں مردوں کو کہے گی وہ عورتوں نے شروع کر دی, اور جو عورتوں کو کہے گی وہ مردوں نے شروع کر دی. بعض باتیں انسان کو بڑا نفع بھی دیتی ہیں, سبق بھی ہوتا ہے, قصے بھی ہوتے ہیں, لطائف بھی. وہ اتفاق سے بعض لوگوں نے مونچھیں اتنی پال رکھی ہوتی ہیں کہ اگر کسی کو بچے کو ڈرانا ہو تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. وہ یہاں بھی ایک مرتبہ ایک شخص آ گیا تو اس کو خیر نصیحت کی کہ بیٹا آپ نے یہ کیا مونچھیں اتنی پال رکھی ہیں اور تیل بھی لگایا ہوا ہے. تو حضرت حافظ صاحب نے اسے کہا, تو وہ چونکہ دیہاتی تھا, پہلے بھی ہم دیہاتیوں کے قصے پڑھ کے آئے ہیں, کہتے ہیں حافظ جی تہانوں مڑ کے پتا ہے. بیٹا کیا پتا ہے جو آپ کو جو مجھے نہیں پتا؟ کہتا مڑ ساڑھے تے بھٹے ہوں دیا, اٹاں بناؤں دیا, لوگ مڑ پیسے نہیں دیں دے, اسی پھر سالم تانگا لے جانے ہیں, تو مونچھوں کو ہم تیل لگا کے کہتے ہیں اور تم پیسے دو گے کہ نہیں, تو وہ فوراً پیسے دے دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک ایسا جملہ پیش کیا, کہتے ہیں واہ لوگ ایسے ہی لاہور جاتے ہیں علی حجویری کے پاس, آپ کی مشکل کشا تو آپ کی مونچھیں نکلی. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ اعمال, سچی بات یہ ہے اگر انسان کی عقل سلیم ہے تو یہ مستقبہ ہے. مستقبہ سے مراد عقل بھی اس سے نفرت کرتی ہے, انسان کے ذوق سلیم اس سے نفرت کرتا ہے. یہی تو بات ہے کہ دین اسلام ہر اس چیز کا حکم دیتا ہے جو انسان کی سوچ کو بھی جمال بخشتی ہیں, اور ہر اس چیز سے اسلام نے منع کیا ہے جو انسان کی سوچ میں بھی قباحت پیدا کر دیتی ہیں. لیکن اندھی تقلید جو ہے غیر مسلم کی, اس نے حقائق کو آج بدل دیا ہے, قبی کو حسین کہہ دیا ہے اور حسن کو جو ہے وہ قباحت کہہ دیا ہے, شریعت کو عقل کہہ دیا اور عقل کو شریعت کہہ دیا, اور یہ اپنی مرضی سے اصطلاحات بنتی بناتی آج امت اسی میں غرق ہو رہی ہے. نتیجتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اس طرح کے پہلوؤں کو امت سے دور کرنے کے احکامات جاری کیے کہ اگر کسی نے نقلی بال بھی لگوائے ہیں تو اس کے اوپر بھی لعنت کر دی. ضرورت نہیں ہے, حسن الحضارت مجلوب بتطریح وفی البداوت حسن غیر مجلوب. یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے شاعر نے بھی کہا تھا, کتنے سو سال گزر گئے, حسن الحضارت مجلوب بتطریح, جو شہروں کا حسن ہوتا ہے وہ بناوٹی ہوتا ہے, وفی البداوت حسن غیر مجلوب, اور جو دیہاتوں میں حسن ہوتا ہے نیچرل ہوتا ہے. اس کا قطن یہ مقصد شعر کا نہیں ہے کہ شہروں میں اللہ تعالیٰ نے کو اچھے لوگ پیدا نہیں کیے, مقصود یہ ہے کہ وہ ملمہ کاری زیادہ کرتے ہیں, حقائق کو چھپانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں, اور جو نیچرل زندگی گزارنے والے ہیں دیہاتی لوگ, چونکہ ان بیچاروں کو کوئی ایسا تفتر نہیں ہوتا, کوئی ڈھنگ نہیں ہوتا, وہ نہ کسی چیز کو چھپاتے ہیں, جو کچھ ہوتا ہے وہی اصل ہوتا ہے. یہاں علماء کا اختلاف ہے کہ ان تمام چیزوں کا کرنا یہ مستحب ہے یہ واجب ہے, اور اس کے واجب ہونے کا وقت کیا ہے انسان کے لیے, کیا یہ واجب مردوں اور عورتوں دونوں پر ہے یا مردوں پر ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ واجب ہیں, یہ چیزیں اللہ عزوجل کے پیغمبر نے جو بیان کی ہیں ان کا وقت ہے، بلوغت کے بعد ان ساری چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے جب طہارت اور نماز کی انسان پہ فرضیت ہو جاتی ہے۔ یہاں بہت ساری چیزیں جو اختلافی ہیں علماء نے بیان کی ہے جن کی یہاں ضرورت نہیں، لیکن ایک مہم بات کی طرف اشارہ ضروری ہے، جیسا کہ اس حدیث سے سمجھ بھی آتا ہے۔ الختان الشرعی، شرعی اعتبار سے بہت سارے ایسے علاقے بھی ہیں، صحیح بخاری کی روایت بھی ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا اور نہیں کرنا چاہیے۔ فہم کے لیے انسان کے علم میں ہونا چاہیے۔ علم کیا ہے؟ یہ ختان، ختنہ کرنا، ان اللہ لا یستحی من الحق، بعض ایسے ممالک ہیں، بعض ایسے علاقے ہیں اس وقت بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں جہاں مرد و زن دونوں کا ختنہ کیا جاتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث الناس بما يعرفون، لوگوں کو صرف وہ باتیں بتایا کرو جن کی سمجھ میں آ جائے۔ اتریدون ان تکذب اللہ ورسولہ، اگر تم ایسی بات بیان کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے کا سبب بنو گے۔ اس لیے منبر و محراب پر یا عام لوگوں میں اس طرح کی بحث نہیں کی جاتی، جو دین سیکھنے والے ہیں ان کے علم میں کم از کم ہونا چاہیے۔ باب الغسل من الجنابہ، الغسل عربی زبان میں اغتسال کے معنی میں ہے۔ اغتسال کا معنی ہے پورے بدن پہ پانی کو بہانا۔ الجنابہ، جنابت بعد کے معنی میں ہے۔ بعد سے کیا مراد؟ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ جو شخص جنابت کی حالت میں ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو پانی سے دور کیا، نتیجتاً وہ جب پانی کے قریب جاتا ہے تو اسے ہی غسل جنابت کہا جائے گا۔ اس باب سے مراد ایسے احکامات ہیں جس کا تعلق غسل سے ہے اور اس کے اسباب سے ہے، اس کے آداب سے ہے۔ شرعی طہارت کے امور میں سے جو نماز کے لیے ضروری ہے ان میں ایک نظافت بھی ہے، جس میں رغبت دلائی گئی جسم کی نظافت۔ وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جب تم جنبی ہو جاؤ تو طہارت حاصل کر لیا کرو۔ اس میں انسان کے ایمانی فوائد بھی ہیں اور صحت کے فوائد بھی ہیں اور قلبی فوائد بھی ہیں۔ ایمانی فوائد کیسے؟ کہ جب تک انسان غسل نہیں کرتا تو وہ شخص اپنی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کروا سکے گا، نماز۔ اور اس کے صحت کے فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر غسل کرتا ہے تو انسان کی جسم کی طاقت جو ہے وہ بحال ہوتی ہے اور بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا قلبی فائدہ یہ ہے کہ انسان کے جو سرکولیشن ہے خون کی، اس غسل سے وہ مینٹین رہتی ہے۔ جتنا اس کو مؤخر کیا جائے اتنا انسان قلبی مریض بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، اور یہ کتنی خطرناک روایت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی تھیں، پوچھا یہ کون ہے، جواب ملا جو جلدی غسل نہیں کرتی تھی۔ یہ اللہ عز الجلال کی رحمت ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ اللہ عز الجلال نے غسل کو شریعت بنا دیا، جس سے انسان اپنی زندگی کو بھی خوبصورت بناتا ہے اور اپنے جسم کے خون کی سرکولیشن، جو انسانی زندگی کا ایک راز آج کل بن چکا ہے، اس کو نشیط رکھنا، ہر وقت ایکٹیو اور مناسب مقدار میں رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غسل کرے۔ اور شریعت کی بہت ساری حکمتیں اور اسرار اور راز ایسے ہیں جو انسان احادیث کو پڑھ کے ہی سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے یہ تو حدیث سنی ہوگی، ان قریب آپ سنیں گے بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام غسل کیا ہے غسل نظافت تو آپ نے ٹاول استعمال کیا ہے، جبکہ غسل جنابت کے بعد آپ نے ٹاول استعمال نہیں کیا، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کو دیا بھی گیا آپ نے استعمال نہیں کیا، کیا اس کا سبب ہے؟ آج 1400 سال کے بعد جو ہے سائنس اس کے حقائق کھول رہی ہے کہ واقعتاً اس کا ایک سبب تھا، اور وہ یہی تھا کہ انسان بہت ساری بیماریوں سے بھی بچے اور انسان اپنے جسم کی تازگی کو بھی باقی رکھ سکے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعض طرق المدینہ وہو جنب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی مدینہ کے بعض راستوں میں، اور وہ جنابت کی حالت میں تھے۔ قال، تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فانخنست منہ، میں وہاں سے کھس گیا، فذهبت فاغتسلت، میں نے جا کے غسل کیا، ثم جئت فقال، میں پھر واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اين كنت يا ابا هريره، ابو هريره تم کہاں تھے؟ قال كنت جنبا، میں جنبی تھا، فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره، میں نے پسند نہیں کیا کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں اور میں طہارت کی حالت میں نہ ہوں۔ فقال سبحان الله، اللہ ذو الجلال پاک ہے، ان المؤمن لا ينجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا۔ ان خنس تو اس کا مطلب ہے، یہ خنوس سے ہے، خنوس کا مطلب ہوتا ہے التأخر والاختفاء، پیچھے ہٹنا اور چھپ جانا، یعنی ان سللت واختفیت۔ ابن فارس کہتے ہیں خنس سے مراد خفیہ طریقے سے چلے جانا۔ کنت جنوبا، میں جنبی تھا، یعنی جنابت مجھے پہنچی تھی۔ لا ينجس اور لا ينجس دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ابو ہریرہ کے اعتقاد پہ تعجب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، کیونکہ جنابت یہ بلا شبہ ناپاکی تو ہے لیکن نجس ہونا نہیں ہے۔ اجمالی معنی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی مدینہ کی کسی گلی میں، تو وہ جنبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تکریم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چپکے سے نکل گئے اور ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا جب تک کہ ایسی خوبصورت حالت میں نہ آ جائیں، اور وہ حالت تھی پاکیزگی کے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو جس پہ ابو ہریرہ نے بتایا تو آپ نے فرمایا، مومن کسی حال میں بھی نجس پلید نہیں ہوتا، یہ جنابت ناپاکی تو ہے لیکن نجاست جو ہے اس کا معنی اور ہے، اور یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جنابت یہ سارے بدن کی نجاست نہیں ہوتی، یہ ناپاکی ہوتی ہے۔ دوسرا، مسلمان کی ذات نجس نہیں ہوتی، نجس جو ہے وہ مشرک ہوتے ہیں، انما المشرکون نجسن، مسلمان کی ذات نجس نہیں ہو سکتی، لا حیا ولا میتا، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو نجاست پہنچتی نہیں ہے یا اس کو لگتی نہیں ہے، لگ جاتی ہے لیکن وہ دھونے سے پاک صاف ہو جاتی ہے۔ تیسری بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس غسل میں اتنی تاخیر کر سکتا ہے۔ چوتھی بات اس سے سمجھ میں آئی، اہل فضل کی تعظیم کرنی چاہیے، اہل علم اور اہل صلاح کی عظمت کو پہچاننا چاہیے، ان کے پاس اچھی کیفیت میں بیٹھنا چاہیے۔ پانچویں بات، اس سے اجازت لینا ضروری ہے کہ جاتے وقت آپ اجازت لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اجازت جانے پہ سیدنا ابو ہریرہ کو پوچھا، آپ کہاں تھے؟ اس لیے حسن ادب یہ ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ اجازت لے کے جائیں۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سمر بها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جب جنابة غسل کیا کرتے غسل يدي پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دوتے ثم توضأ وضوءه للصلاة پھر اسی طرح وضو فرماتے جس طرح نماز کے لئے وضو کیا کرتے ثم يخلل بيديه شعرا پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ اپنے بالوں کا خلال کرتے حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته جب آپ کو یہ گمان ہو جاتا کہ آپ کے بالوں کی جڑیں تر ہو گئی ہیں یعنی سر کا حصہ افوض عليه الماء تو پھر آپ اپنے اوپر پانی ڈال لیتے ثلاث مرات تین مرتبہ ثم غسل سائر جسدی پھر اپنے سارے جسم کو دھو لیا کرتے وقالت اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے پانی لے کے غسل کیا کرتے نغترف منہ جميعا ہم اکٹھے ہی چلو بھرتے اور اپنے اوپر پانی ڈالتے اذا اغتسل من الجنابہ سے مراد یہ ہے اراد ذلک جب غسل جنابت کا ارادہ کرے یہاں ایک چھوٹا سا قاعدہ لکھ لیجئے فعل ماضی پہ اذا آ جائے تو مضارے کا معنی دیتا ہے جب فعل مضارے پہ از آ جائے تو یہ ماضی کا معنی دیتا ہے ثم يخلل بيديه شعرا يخلل تخليل تخليل سے مراد یہ ہے اپنی انگلیوں کو داخل کرنا اپنے بالوں کے اندر تاکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے قد اروى بشرته كما نهى اوصل الماء الى اصول الشعر بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچانا اور بشرہ سے مراد انسان کے سر کی جلد ہے جس کے اوپر بال آگے ہیں اذا ظن یہاں ظن سے مراد رجحان ہے ظن کے دو معنی ہیں ایک تو ظن گمان کے معنی میں ہوتا ہے اور بعض دفعہ یقین کے معنی میں بھی ہوتا ہے افاض علیک معنی ہے اسال الماء پانی بہا دیا اپنے بالوں پر اس حدیث کے اجمالی معنی سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ جب آپ غسل جنابت کرنا چاہتے تو آپ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے یہاں تک کہ وہ دونوں پاک ہو جائیں تاکہ پانی لینے میں آسانی ہو جائے پھر آپ وضو کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چکے بڑے تھے اس لیے آپ اپنے بالوں میں اپنی انگلیاں داخل کرتے آپ کے بالوں کی شیپ کیسی تھی یہاں رک ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیجئے آپ نے تین طرح کے بال رکھے لمہ جمہ وفرہ لمہ جمہ وفرہ کندھوں تک کانوں کی لو تک کندھوں اور کانوں کی لو کے درمیان یہ تین طرح کے بال آپ نے رکھے اور یہ جائز ہے کندھوں سے زیادہ ہو جائیں تو یہ عورتوں کے بال شروع ہو جاتے ہیں لیکن تینوں طرح کے بال آپ نے برابر رکھے اور آپ نے زندگی میں بالوں کو صاف کب کروایا ہے آپ نے کب اپنے بالوں کو مونڈا ہے ابن القیم نے ایک نقطہ نقل کیا ہے لم يحفظ عنه الحلق الا في النسك آپ نے صرف حج کے موقع پہ قربانی کے موقع پہ اپنے بالوں کو صاف کروایا ہے لیکن آج کل نیا انداز آ گیا ہے کہ نہیں بچوں کے بال صاف ہی رکھنے چاہیے یہ نہ ہر وقت کنگھی کرتے رہتے ہیں بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا حکم نہیں دیا یہ تشدد تو نہیں ہونا چاہیے ہاں ان کو یہ ضرور بتانا چاہیے بیٹا آپ چار گھنٹے جو اس پہ لگاتے ہیں اس میں چلو کو 15 منٹ لگا لو 3 گھنٹے 45 منٹ تعلیم پہ لگا لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے تین انداز تھے اس لیے پانی بالوں تک لے جانا ضروری ہے رہا عورتوں کے لیے تو اس میں پانی کو بہا لینا ہی کافی ہے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے سمجھ آتا ہے اس حدیث سے چند باتیں ملتی ہیں پہلی بات غسل جنابت یہ مشروع ہے جب انسان جن بھی ہو جائے تو اسے غسل کرنا ہوگا غسل جو ہے یہ کامل ہونا چاہیے۔ اس میں ہاتھوں کو دھونا، وضو کرنا اور بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا جلد تک، اور انہیں تر کرنا اور باقی جسم کو دھونا۔ کانا اذا اغتسل، یہاں کانا کا استعمال جو ہے یہ تکرار پہ دلالت کر رہا ہے، اللہ کے رسول تکرار کے ساتھ ایسا کیا کرتے۔ یہاں یہ بھی بات سمجھ میں آئی، ایک ہی برتن سے پانی لے کے دونوں غسل کر سکتے ہیں۔ پانچویں بات، وضو کے اعضاء کو پہلے دھویا جاتا ہے غسل جنابت سے پہلے۔ یہاں رہا پاؤں کا مسئلہ، آگے روایت بھی آئے گی، لیکن پاؤں کو دھونے میں دو طریقے ہیں، ایک تو وضو کے ساتھ ہی دھو لیے جائیں اور ایک یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد ان کو دھویا جائے۔ دونوں روایتیں موجود ہیں، اور اس میں فیصلہ کیسے کرنا ہوگا، آپ نے ساتھ بھی دھو لیے اور جب مؤخر کیا پاؤں کو تو یہ اس وقت جب نیچے مٹی تھی تو آپ نے اس لیے ان کو چھوڑ دیا کہ چھینٹے مٹی میں اڑ کے پاؤں پہ آئیں گے تو ان کو آخر میں دھو لیا جائے۔ چھٹی بات جہاں جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ہے ویسے ہی اس وقت وضو کیا جائے، تمام اعضاء وضو کو دھویا جائے حدث اکبر اور اصغر کو دور کرنے کے لیے۔ سائر الجسد سے مراد باقی جسم ہے۔ یہاں بقیہ احادیث انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔